الرحيم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر مجيدا لم يزل محمودا لا يزال نحمده على نظام فضله وامتنانه ونزجر لطفه وبرهانه والصلاة والسلام على النبي الأمي الحاكم لما سبق والفاتح لمن خلق والمعلن الحق بالحق وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المذمومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الله شك فاطر السماوات والأرض آج انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ ہونے کے اعتبار سے تاریخ توحید پر عقائد اسلامیہ پر گفتگو ہونے کی باری ہے، لیکن اس سے پہلے کسی مسائل کا تذکرہ کر دیا جانا ضروری ہے. مسائل استقبال کے سلسلے میں اگر آج سے 5 سال پہلے کی پہلی تقریر میں موجود کوئی مومن اس وقت یہاں پر موجود ہے تو اسے یاد ہوگا کہ جب کسی مسائل کا آغاز کیا گیا تھا تو اس وقت ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہم اپنے مسائل استقبال کی بنیاد کتاب توضیح المسائل کو بنائیں گے، اور توضیح المسائل کے مسائل اور جو جو اس کے اندر ترتیب ہے مسئلوں کی، اسی ترتیب کے مطابق یہاں بھی مسائل کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اور پھر آپ سے یہ گزارش بھی کی گئی کہ بہتر یہی ہوگا کہ جس چیز کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے گھر جا کر ایک مرتبہ کتاب میں انہی مسائل کو دوبارہ دیکھ لیں تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ یہاں بتایا گیا ہے وہ بالکل صحیح بتایا گیا. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ بہت سے غلط غلط مسائل ہمارے درمیان اتنے مشہور اور اس طریقے سے رائج ہو چکے ہیں کہ اب انسان بعض اوقات جب صحیح مسئلہ بھی سنتا تو وہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے اور اس کا دل اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا ہے. چنانچہ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ توضیح المسائل کو آپ جا کر گھر میں دیکھ لیا کریں. بہرحال وہ ساری گفتگو تو اپنے مقام پر، لیکن اب نان و نفات کی گفتگو کا آغاز ہوا ہے. یہ گفتگو حقوق الناس کے سلسلے میں انتہائی اہم گفتگو ہے، اور اسی کے اندر ہمارے زیادہ تر گھریلو مسائل کا حل، بھائی بھائی کا جھگڑا، باپ اور بیٹے کا جھگڑا، ساس اور بہو کا جھگڑا، شوہر اور بیوی کا جھگڑا، یہ جتنے جھگڑے ہیں ان کی بنیاد یہی نان و نفقے کی مسائل ہیں. اور یہ مسائل توضیح المسائل کے اندر شامل نہیں. اس کی بنا پر اب آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا یہ فیصلہ کرنا کہ جو آپ کو اس مقام پر بتایا جا رہا ہے یہ صحیح، یا جو دوسرے مقامات پر آپ نے سنا ہے وہ صحیح. فیصلہ کرنے کا آپ کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ فیصلہ کر سکیں. کتاب اگر ہو جاتی تو مسئلہ بہت آسان ہے. اسی مجبوری کی بنا پر کہ آپ کو یہ یقین اور اطمینان حاصل رہے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ صحیح مسائل ہیں، اور اپنی طرف سے یا اپنے ذاتی خیالات کو آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا، اس نشست جو آج جس کا آج 202 اجلاس ہے، آج پورا 200 کا فیگر مکمل ہو گیا ہے. پہلی مرتبہ کتاب کو مسائل کی کتاب کو لا کر اس میں سے مسائل پڑھ پڑھ کے آپ کو سنائی جائیں. اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہی کہ آپ کو یہ اطمینان رہے کہ اپنی جانب سے کوئی بڑھا کر کوئی مسئلہ پیش نہیں کیا جا رہا, اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ مجتہدین کے فتوے کے مطابق. اور اس کی وجہ ہم نے ابھی بتا دی کہ صرف یہ ہے کہ توضیع میں یہ مسائل شامل نہیں, ورنہ ہمیں اتنی زحمت میں پڑھنے کی ضرورت نہ ہو. چنانچہ آج جب کتاب کی بات آ گئی ہے تو اتنی روانی کے ساتھ تو گفتگو کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکے گا, اس لیے کہ ہم چاہتے یہی ہیں کہ ایک ایک لفظ اس کتاب ہی کو آپ کو سنایا جائے, سوائے وہ مقامات جہاں تشریح کی ضرورت پیش آ جائے. اور اس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہاں پر دونوں مجتہدین کے مقلدین ہوتے ہیں, اسی لیے ہمارے پاس آقا خوئی کی کتاب منہاج الصالحین بھی ہے اور آقا خمینی کی کتاب تہذیب الوسیلہ بھی. اور ہم یہ تو مجبوری ہے تو ایک وقت دو کتابوں سے نہیں پڑھ سکتے, پڑھیں گے ایک ہی کتاب سے, لیکن یہ اختیار آپ کو ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے پر متفق نہ ہوں تو آپ دوسرے مجتہد کی کتاب بھی طلب کر کے اس کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں. اب یہ چیز واضح ہو گئی ہوگی کہ اس کتاب کے لانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی, اور یہ اتنا اہم مسئلہ, یعنی لوگوں کو اس حد تک یقین نہیں آتا کہ ان مسائل کو بیان کرنے کے لیے ممبر پر بھی کتاب کو لے کر بیٹھنا پڑتا, اسی اعتبار سے اور ذمہ داری ہماری بڑھ جاتی ہے. گزشتہ تقریر میں بات یہ ہوئی تھی کہ نان و نفقہ, یعنی کسی کے کھانے کا پینے کا لباس کا اور مکان کا انتظام کرنا, کس کس کے کھانے پینے لباس اور دوسرے ضروریات زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا انتظام ہماری ذمہ داری, ایک مومن کی ذمہ داری ہے جو بالغ ہو گیا. تو پہلا مسئلہ یہی تھا جو گزشتہ تقریر میں بھی آ چکا تھا, لیکن آج پھر دوبارہ, چار ہستیوں کا نان و نفقہ کسی ایک انسان پر واجب ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو اپنا, جسے شریعت میں نفس کہا جاتا, نفقۃ النفس, اپنے نفس کا نان و نفقہ, پھر بیوی کا نان و نفقہ, پھر عزیز و اقارب کا نان و نفقہ, اور اس کے بعد انسان کی ملکیت میں جو بھی جانور یا انسان, اس کا نان و نفقہ بھی واجب ہو جاتا ہے اس کے مالک کے. اپنا نان و نفقہ یہ تو وضاحت نان و نفقے کی وضاحت ہوگی, لیکن اپنا تو ہر انسان جانتا ہے خود جو انسان, بیوی کا مسئلہ بھی آسان ہے, عزیز و اقارب سے کیا مراد, رشتے دار کسے کہتے ہیں, اس کا نان و نفقہ انسان کے اوپر واجب ہے. فہرست تو بہت لمبی چوڑی ہے رشتے داروں, تو شریعت کے فقہ کے اعتبار سے جو رشتے دار نان و نفقے کے حقدار, یعنی آپ پر واجب ہے کہ آپ ان کی رہائش کا, لباس کا اور کھانے پینے کا انتظام کریں, اس کے بارے میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ ماں اور باپ کا, اور ماں اور باپ سے مراد نہ صرف یہ کہ حقیقی ماں اور باپ ہیں بلکہ دادا دادی نانا نانی, یہاں تک کہ جہاں تک کہ سلسلہ جائے ان سب کا نان و نفقہ اولاد پر واجب ہے. اسی طریقے سے اولاد کا نان و نفقہ بھی ایک مومن پر واجب ہے, اور اولاد سے مطلب اپنی بگی اولاد بھی ہے, اور پھر اس اولاد کی جتنی حقیقی اولاد ہے, پوتا پوتی نواسا نواسی, ان سب کا نان و نفقہ انسان کے اوپر واجب ہے. کیا ہے یہ والدین یا یہ اولاد, مذکر ہو یا مؤنث, یعنی مرد ہو یا عورت, یہ چھوٹے ہوں یا بڑے, 25 سال کا لڑکا بھی ہے تو اس کا نان و نفقہ والدین پر واجب ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ مسلمان ہو یا کافر, اگر کسی کے ماں باپ کافر یا کسی کی اولاد کافر, تب بھی اس کا نان و نفقہ دینا اس مومن کے اوپر بڑے, اس مومن کے اوپر واجب. اور ماں باپ اور اولاد کے علاوہ باقی رشتے داروں کا نان و نفقہ واجب نہیں, اگرچہ مستحب یہ ہے کہ تمام سگے رشتے داروں کی ان ضروریات کا خیال رکھا جائے, اور اس میں سے بھی خصوصاً وہ رشتے دار کے جو جس کے آپ وارث بن سکتے ہیں. انسان کس کا وارث بن سکتا ہے؟ انسان کا وارث اس کے والدین ہوتے ہیں, اس کی اولاد ہوتی ہے, اس کے بعد بھائی بہن ہوتے ہیں, دادا دادی ہوتے ہیں, اور اس کے بعد چچا ماموں خالہ اور پھوپھی. تو ان رشتے داروں کا نان و نفقہ انسان کے اوپر مستحب ہے, واجب نہیں. یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ, یہ مسئلہ بہت اہم اس ماحول اور اس دور کو دیکھتے ہوئے, تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کے نان و نفقے کا جہاں تک تعلق ہے، بیوی کو جو آپ کو کھلانا پلانا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ محتاج، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیر، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو. جملہ یہ ہے کہ وہ انسانت من اغنى الناس، چاہے وہ لوگوں میں سب سے بڑی مالدار، اپنے زمانے کی سب سے مالدار عورت اگر آپ کی بیوی بن جاتی تو چاہے وہ آپ جیسے ہزاروں کو خود کھلا پلا سکے، لیکن شوہر کے اوپر اس کے نان و نفقے کا انتظام کرنا واجب رہے. یہ مسئلہ ذہن میں رہے، اس سے ایک بہت اہم مسئلہ فوراً اس کے بعد والا حل ہو رہا ہے. تو بیوی کے نان و نفقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ محتاج ہو تب ہم اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں. نہیں، ایک عورت ہے، اس کے بعد کا انتقال ہوا، ساری میراث اس کو مل گئی اور لکھپتی بن گئی، اور شوہر جو ہے وہی 1000-1200-1500 روپے ماہانہ کماتا ہے. اب بیوی کو کوئی ضرورت نہیں ہے شوہر کی، اس کے پاس لباس بھی، یعنی شوہر کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے پاس لباس بھی، اس کے پاس مکان بھی، اس کا کاروبار چل رہا، اس کے پاس بینک سے پیسہ بھی جمع، اطمینان سے وہ کھا پی سکتی. لیکن شوہر کے اوپر واجب ہے کہ بیوی کے نام و نقشے کا کسی نہ کسی صورت میں انتظام کرے، جبکہ رشتہ داروں کے نام و نقشے میں ضرورت یہ ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اگر محتاج ہو، اگر وہ محتاج ہوں تب اس صورت میں ان کو نام و نقشہ دینا آپ کی ذمہ داری. البتہ اگر ان کی زندگی کسی نہ کسی طریقے سے گزر جائے، ان کے پاس اپنی زندگی گزارنے کا انتظام ہے، تو آپ کے لیے نہ والدین کو دینا ضروری نہ اپنی اولاد کو دینا ضروری. تو پہلا بڑا فرق تو دیکھیں والدین اور بیوی کے اندر شریعت میں نان و نفقے کے اعتبار سے کیا ہے. حقوق کی گفتگو نہیں ہو رہی، اب تو والدین کا جو حیض تو ہے، لیکن یہ شریعت کے مسائل ہیں کہ بیوی اگر کہ آپ سے زیادہ پیسہ رکھتی ہو تب بھی اس کا نان و نفقہ دینا آپ پر واجب، اور والدین یا اولاد اگر وہ فقیر ہیں اور محتاج ہیں تب تو ان کا نان و نفقہ آپ کی ذمہ داری، اور اگر ان کی زندگی گزر جاتی ہے تو پھر نان و نفقہ آپ کی ذمہ داری نہیں. اس کے بعد کا مسئلہ نفقے کے اندر، جب بھی آپ کسی کو نان و نفقہ دیں، نان و نفقہ یہ لفظ اگر مشکل ہے تو ہم ایک مرتبہ پھر وضاحت کر دیں کہ نان و نفقے سے مراد کھانا ہے، رہائش ہے، لباس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی کی جو مختصر چیزیں، پلنگ ہے، تکیہ ہے، کمبل ہے، رضائی ہے، اس قسم کی ضروری چیز. بار بار ان کی تفصیل تو نہیں بتائی جائے گی، بس ان سب کو نان و نفقہ کہتے ہیں، اور یہ لفظ آپ اپنے ذہن میں رکھیے تو آگے کے مسائل آسان ہو جائیں گے. اس کے بعد کا مسئلہ یہ کہ سب سے پہلا اپنا حق ہے، اس کے بعد بیوی کا حق، اور بیوی کے بعد اگر انسان کے پاس کچھ بچ رہا ہے تو اس صورت کے اندر اپنے والدین اور اولاد کو دینا اس کی ذمہ داری، اور اگر کچھ نہیں بچ رہا ہے تو پھر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. تو پہلے اپنا حق، پھر بیوی کا حق، اور پھر والدین کا حق، نان و نفقے کے اعتبار سے. اب اس سے کیا مطلب ہے کہ پہلے اپنا حق اور پھر بیوی کا حق، اس سے کیا مراد؟ تو خود وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے کھانے کے انتظام پہلے ہوں، اپنے شان کے مطابق لباس کا انتظام پہلے، اور کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور سونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا گلاس چاہیے ہے، پلیٹ چاہیے ہے، چمچہ چاہیے ہے، رضائی چاہیے ہے، تکیہ چاہیے ہے، پلنگ چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ پہلے اپنے لیے مہیا کی جائیں. اس کے بعد اگر اس میں سے کچھ چیز بچی تو اپنی بیوی کو دیں گے، اور بیوی کی تمام ضروریات پوری کر کے کچھ بچا تو اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو دیں گے. اب اس مسئلے کو اس سے پہلے والے مسئلے سے آپ ملا کہ بیوی کے پاس لباس بھی ہے، مکان بھی ہے، کھانے کا انتظام بھی، آپ نے اپنے اوپر اپنے پیسے میں سے خرچہ کیا، اب کچھ بچ رہا، آپ کو معلوم ہے کہ بیوی کے پاس اس کا اپنا لباس، لیکن آپ کے لیے پھر بھی واجب ہے کہ اس کو آپ لباس بنا کر دیں. والدین کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں، بیوی کے پاس سب کچھ، لیکن کیونکہ بیوی کو نان و نفقہ دینے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ اس کا خرچہ پورا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو اپنی طرف سے تو اس کو دینا ہے، چاہے وہ آپ کی چیزوں کی ضرورت مند ہو یا نہ ہو. خود وہ انکار کر دے تو دوسری بات، لیکن یہ سوچ کر کہ بھائی اس کے پاس تو مکان ہے یا اس کے پاس تو لباس ہے، میں پہلے اپنے اولاد کو یا اپنے والدین کو دیکھ لوں، ان کے پاس تو لباس نہیں ہے، پرانا لباس پہنے چلے آ رہے ہیں، بیوی کا خرچہ تو پورا ہو رہا ہے، یہ نہیں سوچ سکتے، کیونکہ بیوی چاہے اپنے سمجھ تھوڑا آگے تو سن جائیے آپ ادھر تاکہ بات بار ہو جائے. اب یہ مسائل بعض اوقات ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو خلاف عقل لگ رہے ہیں, لیکن مسائل کا فلسفہ سمجھانا یہ فقہ کلاس کے اندر نہیں ہو سکتا ہے. ہاں تو دوسرا حصہ ہوگا تقریر کا, اس میں یہ ممکن ہے. بہرحال تو اب یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ یہ سوچ کر کہ بیوی کے پاس تو ہر چیز موجود ہے, میرے والدین کے پاس کچھ نہیں ہے, چلو پہلے والدین کو دے دوں. یہ سوچ کر اگر آپ نے بیوی کو کچھ نہیں دیا, اس کو اس کے پیسے اس کے حوالے نہیں تھے, اس کو ضرورت بھی نہیں تھی, تو مسئلہ تو یہ ہے کہ مالدار ترین عورت کی زمانے تب بھی آپ گناہگار بن گئے اور آپ کو گناہ ہو. خود بیوی انکار کر دے یا آپ بیوی سے درخواست کریں کہ دیکھو تمہارے پاس تو ہے, والدین کے پاس نہیں ہے, اب تم اپنا حق معاف کر دو تو دوسری بات. لیکن بیوی سے پوچھے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ضروری نان و نفقہ آپ والدین کو پہلے پہنچائیں, بیوی کو بعد میں پہنچائیں. ہاں اپنے حق کے اندر آپ کو یہ اختیار ہے, اپنے حق میں آپ کو یہ اختیار ہے, پہلے آپ کا حق, آپ اپنے حق میں کمی کریں, لیکن اتنی کمی نہ ہو کہ خود جان پر بن جائے. اگر آپ کی جان پر بن گئی, مثلاً فرض کیجئے کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا چار پانچ وقت کہ میں والدین کو کھلاؤں, اور آپ کی جان کو نقصان پہنچ گیا, تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. ہاں اپنی جان کا خیال رکھتے ہوئے, کیونکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ کھانا پینا اور کپڑا آپ اپنی حیثیت کے مطابق پہنیں. اب آپ نے یہ سوچتے ہوئے کہ میری حیثیت تو یہ ہے کہ میں 500 کا سوٹ پہنوں, اور اتنا اپنی ذات پر آپ خرچ کر سکتے ہیں, لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ والدین بھی موجود ہیں, چلو 200 کا لباس اپنے لیے بنا لوں, 200 کا ان کے لیے بنا لوں. اپنی ذات پر تنگی کرتے ہوئے والدین کو دیں تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ افضل ترین عبادات ہیں. لیکن بیوی کے حق میں کمی کر کے اگر آپ والدین کو دیں گے تو آپ گناہگار ہوں, اور جتنا حق آپ نے بیوی کا روکا ہے اس کی آپ کو شرعی ذمہ داری ادا کرنا پڑے گی. ہاں اب یہ کتنا دینا ہے, کیا دینا ہے, یہ سب تفصیل آ رہی ہے, اور مسائل آپ یعنی یہ مسائل اتنی تفصیل کے ساتھ کتابوں میں موجود کہ آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے, بس ہم سنتے چلے جائیں تو خود بخود آگے ہر مسئلہ حل ہوتا چلا جائے. نان و نفقے کا بنیادی سوال جو آپ نے پوچھا آگے آنے والا ہے, لیکن ایک مرتبہ یہیں پر حل کر دیا جائے کہ نان و نفقے سے مراد جتنی چیزیں ہیں, کھانا پینا لباس رہائش اور ضروری سامان, یہ سب اپنے اسٹیٹس کے مطابق ہو. تو آپ اپنے اسٹیٹس میں کمی کر کے والدین کو دے سکتے ہیں, لیکن بیوی کا حق اسے پہنچانا, جبکہ ذہن میں رہے کہ جملہ یہ ہے کہ بیوی اپنے زمانے کی سب سے مالدار ترین عورت, تب بھی اس کے حق میں آپ کمی نہیں کر سکتے. بیوی کا نام نفقہ اس کی حیثیت سے مطابق یہ حال ہے, اس کی حیثیت جو ہے. اور ابھی اس کی مزید تشریح مکمل طور پر ایک مسئلہ ہے, ڈیڑھ دفعہ کا ایک مسئلہ, اس کی تشریح پوری آتی ہے. اب یہاں تک تو بات پہنچی. اب ایک اگلا مسئلہ انہوں نے لکھا ہے, یہ ساری مصیبت تو اس وقت ہے کہ جب آپ شادی کر چکے ہیں, لیکن فرض کیجئے کہ ایک آدمی نے شادی نہیں کی, تو اب اس کے لیے کیا ترتیب ہوئی, اپنا حق ہے, اس کے بعد والدین کا حق ہوگی, بیوی بیچ میں نہیں. اب اگر اسے پتا ہے کہ میرے پاس اتنے کم پیسے ہیں کہ اگر میں نے شادی کروں, ابھی تو اس کا اپنا حق ہے, اپنے حق کے فوراً بعد والدین آتے ہیں, ترتیب یہی ہے نا کہ اپنا حق بیوی کا حق والدین کا حق, جس کے پاس بیوی نہ ہو غیر شادی شدہ, اس کے لیے دو ہی چیزیں رہ گئیں, خود اور والدین. اب اگر اسے پتا ہے کہ میں نے شادی کروں تو اب والدین سے پہلے بیوی کا حق آ جائے گا اور والدین کا حق رک جائے گا, تو کیا اس حالت میں جب کہ والدین محتاج ہیں اس کے پیسے, اس کو یہ اختیار ہے کہ شادی کرے یا اس کے لیے شادی کرنا بہتر نہیں, یہ مسئلہ. اور دیکھیں کہ کتنا اہم یہ مسئلہ کہ ابھی تک جس کی تو شادی ہو چکی ہے, آج مسئلہ پتہ چل رہا ہے وہ تو مجبور, لیکن جس کی شادی نہیں ہوئی ابھی اسے پتا ہے کہ اپنے فوراً بعد مجھے والدین کو کھلانا, اب اگر بیوی آ رہی ہے تو والدین پیچھے جا رہے ہیں, تو کیا شرن یہ جائز ہے کہ آپ اپنے والدین کو پیچھے بھیج دیں نان و نفقے کے اعتبار سے یا نہیں, اس کا مسئلہ کہ اگر ایک آدمی اپنے اوپر اپنا نفع دے دیتا ہے, اپنے آپ کو اپنا نفع دے دیتا ہے, اور اس کے پاس پیسے بچتے ہیں جس سے والدین کا وہ نان و نفع پورا کرتا ہے, اب وہ شادی کرنا چاہتے ہیں, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو شادی کی ضرورت ہے, ضرورت سے مقصد یہ ہے کہ شادی نہ کرنے کی وجہ سے اسے بڑی پریشانی اور بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے, یا دین کے کسی مسئلے کی خلاف ورزی کا امکان, یعنی اسے فعل حرام میں پڑ جانے کا یقین, کہ اگر میں نے شادی نہیں کی تو تو میں کسی اور حرام طریقے سے اپنی خواہشات پوری کروں گی. یہ مسئلہ کہ یا حرام میں پڑنے کا خطرہ ہے یا ٹھیک ہے حرام میں تو نہیں پڑے لیکن بڑا اس کو اپنے اوپر پابندیاں لگانا پڑے گی, بڑی مشکل میں پڑ جائے گا بغیر شادی. تو اس صورت کے اندر اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے, چاہے اس شادی کی وجہ سے اسے یقین کہ پھر میں اپنے والدین کو نان و نفقہ نہیں دے پاؤں گا کیونکہ میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں اپنے اور بیوی کے بعد والدین کو بھی دے دوں, اس صورت میں اسے شادی کا اختیار ہے. اور اگر ایسا نہیں یعنی بغیر شادی کے وہ زندگی گزار سکتا تو پھر اس کے لیے احتیاط واجب, بلکہ فتویٰ دیا ہے عقائد خمینی عقائد خوئی کے احتیاط واجب کہ وہ اپنے اور اپنے قریبی رشتے داروں کا نان و نفقہ پورا کرے اور اپنی شادی کے اندر اس میں سے کوئی پیسہ خرچ نہیں کر سکتا. تو شادی نہ کرنا بہتر ہے اس صورت کے اندر جبکہ اسے یقین کہ شادی نہ کر کے بھی اطمینان اور آرام سے زندگی گزر جائے گی, اور اگر میں نے شادی کر لی تو میرے والدین کا نام و نفقہ رک جائے, تب اس صورت میں اس کے لیے شادی نہ کرنا بہتر حرام نہیں. اس کے بعد اگلا مسئلہ, ان ساری چیزیں خود مسائل کے اندر آگے حل ہوتی چلی جائے. اب ایک اور اگلا مسئلہ آ گیا, پھر یہ نان و نفقے کی ابتدائی گفتگو ختم ہو کر ہر ایک کا الگ الگ حق آپ کے سامنے آئے. اب یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اگر انسان کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکے, یا اپنا انتظام ہو رہا ہے بیوی کے لیے پیسے نہیں بچ رہے, یا اپنا اور بیوی دونوں کا انتظام ہو رہا ہے والدین کے لیے پیسے نہیں بچ رہے جبکہ والدین محتاج ہیں. اب یہ اصل مسئلہ یہ بن, اب تک تو بات یہی کہ پہلے خود دے پھر بیوی کو دے پھر بچے تو والدین کو دے, اب یہ مسئلہ ہے کہ بچ نہیں رہا تو والدین کا کیا کرے, اپنے اور اپنی بیوی کے اوپر تنخواہ پوری ہو جاتی ہے والدین کو پیسہ نہیں بچتا تو والدین کو دینا ضروری نہیں, لیکن کرے تو کیا کرے والدین, اس کا ایک مسئلہ عقائد خمینی کا اور عقائد خوئی کا اس میں اختلاف. بہرحال پہلے مسئلے میں اتفاق کہ اگر اپنے لیے پیسہ نہیں اپنے کھانے کے لیے, فرض کیجیے ملازمت نہیں بے روزگار ہے انسان, یا ملازمت ہے لیکن اس سے اتنی قلیل مقدار میں پیسے ملتے ہیں کہ خود اپنا خرچہ پورا نہیں دے رہا, تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے واجب کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے نان و نفقے کا انتظام کرے, یہاں تک کہ اگر وہ کسی سے سوال کرے کسی کے آگے آ کر ہاتھ بھی پھیلائے تب بھی اس کے لیے یہ واجب ہے بشرطیے کہ اس میں اس کی توہین نہ ہوتی. اگر کسی سے سوال بھی کر سکتا ہے کسی سے درخواست بھی کر سکتا ہے تو اس کے لیے واجب, یا ملازمت کرے محنت و مزدوری کرے خمس و زکات کو وصول کرے کسی سے قرضہ لے یا کسی سے سوال کرے, اگر اپنا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ادھر شریعت اسلامیہ کی جامعیت دیکھیے کہ 1400 سال پہلے یہ سارے کے سارے مسائل اتنی تفصیل کے ساتھ بتائے گئے کہ اپنا خرچہ اگر پورا نہیں ہو رہا تو جس طریقے سے ہو سکتا ہے اپنا خرچہ پورا کرے, اب طریقے کی تشریح لکھی کہ کوئی روزگار کرے خمس یا زکات یا فطرہ وصول کرے یا کسی سے سوال کرے یا قرضہ لے یا بھیک مانگے, جس طریقے سے بھی ممکن ہے وہ اپنا نان و نفقہ پورا کرے, یہاں تک کہ اگر جان کا خطرہ ہے تو اس صورت میں تو چاہے توہین ہو رہی ہو تب بھی مانگنا واجب, اگر جان کو خطرہ ہے کہ ہم اتنے پیسے نہ لائے تو مر جائیں اور اسی کے اندر وہ دوا بھی آ جاتی اپنا خرچہ پورا, لیکن ایسی بیماری آ گئی کہ اگر اس بیماری سے دوا نہ لی تو انسان مر جائے, اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر بھیک بھی مانگنا پڑے اور توہین بھی اپنی ہو رہی تب بھی واجب ہے اپنی جان بچانے کے لیے انسان اس کام کو انجام دے. یہ ہو گیا مسئلہ اپنے ہی. اب آئیے اگلا مرحلہ بیوی کے لیے, بیوی کے لیے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر اپنا خرچہ تو پورا ہو گیا کسی طریقے سے بیوی کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تو اب اس کے لیے واجب کہ یا تو کوئی کام کرے اور اس کام کو کرنے کے بعد پیسہ لے کے, اب اس کام کے کرنے میں شرط ہر عالم نے لگائی, اس شرط سے بہت سے لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے محنت مزدوری کرنا واجب ہے لیکن اپنی شان کے مطابق, اگر اسے ایسی مزدوری مل رہی جو اس کی شان کے مطابق نہیں, شان کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے میں اس کا جو مقام ہے معاشرے میں جو اس کا مرتبہ ہے اس مرتبے کے اعتبار سے وہ ایک کام کرے اور لوگ اس کو برا سمجھیں باتیں بنائیں کہیں کہ دیکھو اس پر کیسی مصیبت پڑی آج اس کو کتنا گھٹیا کام کرنا پڑ رہا ہے, اس قسم کا کوئی کام کرنا. تو بہرحال ایسا کام کرنا تو واجب نہیں جس سے توہین ہو رہی، لیکن اپنی شان کے مطابق اگر کام مل رہا، یہ بیوی کے لیے بات ہو رہی، اپنے لیے تو مسئلہ پورا اپنے سن. بیوی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کام کرنا واجب ہے جو اس کی حیثیت اور شان کے مطابق. البتہ اگر ایسا کام نہیں مل رہا تو اس صورت کے اندر وہ قرضہ لے گا. قرضہ لینا واجب، یہ نہیں ہے کہ جائز ہے جا کر لے، واجب ہے قرضہ لینا. یعنی اگر قرضہ نہ لیا تو گناہگار. اچھا، قرضے کے اندر آقا خمینی اور خمینی کے اختلاف. آقا خمینی یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اس قرضے کا لینا واجب جس کے بارے میں یہ اطمینان ہو کہ ہم بعد میں ادا کر دیں، سال دو سال تین سال بعد محنت مزدوری کر کرا کر ہم اس کو ادا کر دیں. صرف ایسے قرضے کا لینا واجب، اور ایسا قرضہ کہ جس کے ادا کرنے کے بارے میں یقین ہے کہ میں اس کو ادا نہیں کر سکتا، وہ واجب نہیں. یعنی اگر آپ نے قرضہ نہ لیا، ایسا قرضہ نہ لیا جس کے بارے میں پتا تھا کہ ادا نہیں کر سکتے، تو آپ گناہگار نہیں ہیں. آپ آیا کوئی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرضہ لینا واجب چاہے ادا کرنے کا یقین ہو یا یہ یقین ہو کہ میں ادا نہیں کر سکتا. کسی بھی صورت میں اگر قرضہ مل سکتا ہے تو اس کا لینا واجب. بیوی کو کھلانے کے لیے بیوی کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، آقا خود یہ کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے کہ قرضہ لے کے آؤ، چاہے بعد میں ادا کرنے کا یقین ہو یا یہ یقین ہو کہ میں ادا نہیں کر سکتا. اور آقا خمینی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا قرضہ لینا واجب ہے جس کی ادائیگی کا اطمینان، اور اگر یہ پتا ہے کہ میں ادا نہیں کر سکتا تو پھر مرضی، چاہے قرضہ لے کے آئیں یا قرضہ لے کے نہ آئیں. یہ ہو گیا بیوی کا مسئلہ. البتہ ساتھ ساتھ یہ لکھ دیا کہ بیوی کے لیے، بیوی کے نام و نقشے کے لیے سوال کرنا یا کسی سے کوئی تحفہ طلب کرنا یہ واجب نہیں. اپنے لیے واجب تھا کہ بھیک بھی مانگے تو لے کر آئے، لیکن بیوی کے کھلانے کے لیے قرضہ تک تو ضروری، لیکن اس کے آگے کوئی چیز ضروری نہیں. اور اب آئیے تیسری چیز، یعنی رشتے دار. آقا کو یہ کہتے ہیں کہ رشتے دار کے سلسلے میں مسئلہ صرف اتنا کہ اگر آپ اس کو کھلا نہیں سکتے ہیں تو بس اس کا حق ثابت ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اگر آپ کوشش کریں، قرضہ لائیں، محنت کریں، کچھ کر کے اس کو دے دیتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس اس وقت جتنے پیسے ہیں اس کے اندر اپنا اور بیوی کا خرچہ چلا سکتے ہیں، رشتے دار کا خرچہ نہیں چلا سکتے، تو بس اب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، بات ختم ہو گئی. آقا خمینی کہتے ہیں کہ نہیں، رشتے دار کے اندر بھی اسی طریقے سے کوشش کرنا ہے اس کو کھانے کھلانے کے لیے جس طریقے سے بیوی کا مسئلہ ہے، کہ بیوی کو دینے کے بعد اگر رشتے دار کا حق ادا نہیں ہو رہا تو پھر اس کے لیے بھی کوشش کیجئے، محنت کیجئے، مزدوری کیجئے اور قرضہ تک لے کے آئیں. یہ مسئلہ بہت جلدی جلدی میں ایک مرتبہ پھر ہم دوہرا دیں کہ اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے تو جس طریقے سے ممکن ہو، کام کرنا پڑے، صدقہ اور خیرات دینا پڑے، بھیک مانگنا پڑے، واجب. بیوی کے لیے کام کرنا پڑے یا قرضہ لینا پڑے تو واجب، بھیک مانگنا واجب نہیں. اور رشتے دار کے لیے آقا خمینی کے نزدیک یہی مسئلہ ہے کہ اگر کام کرنا پڑے اور کر سکتے ہیں یا قرضہ لا سکتے ہوں تو پھر لا کر رشتے دار کو بھی دیجیے. اور آقا خمینی کے نزدیک بس رشتے دار کو اگر نہیں دے سکے تو اس کے لیے الگ سے کام کر کے یا قرضہ لا کے اسے دینا واجب نہیں، بہتر ضرور، واجب نہیں. یہ ہو گیا ایک اگلا مسئلہ. اس کے بعد کا ایک اور مسئلہ، اور وہ آج کا آخری مسئلہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ اگر ہر ممکن کوشش لیکن اتنے پیسے نہ آ سکے کہ بیوی کو یا رشتے دار کو دے سکے، تو بیوی کو جو آپ نے نہیں دیا وہ آپ پر تا دم مرگ، مرتے دم تک آپ کے لیے جتنا آپ نے بیوی کو خرچہ نہیں دیا پوری زندگی، وہ سارا کا سارا بطور قرضہ آپ کے اوپر واجب رہے گا. مثلا ایک شوہر تنخواہ اس کی ایسی ہے کہ 20-22 دن میں ختم ہو جاتی ہے، 25 دن چلتی ہے، آخر کے 5 دن وہ خرچہ نہیں دے پاتا ہے بیوی کی. اب بیوی کسی طریقے سے فرض کیجئے کہ اس نے پورا مہینہ بڑی کنجوسی میں گزارا تاکہ آخر کے 5 دن کے لیے بچا سکے، تو یہ بیوی نے کیا، شوہر کے اوپر تو آخر کے 5 دن کا قرضہ باقی رہا. تو اب ایک شخص ہے جو ہر مہینے اتنی تنخواہ بیوی کو دے دیتا ہے اور اس کے بعد تعلق نہیں رکھتا کہ بیوی کس طرح مہینہ گزار رہی ہے، لیکن تنخواہ اتنی ہے کہ اس کے اندر صرف 25 دن کا خرچہ اطمینان سے پورا ہو سکتا ہے. اب یہ بیوی اپنے نفس کو مار کر ضروریات کو روک کر کنجوسی کر کے اس کو 30 دن تک چلا رہی ہے. تو بہرحال اس سے شوہر کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی, وہ 5 دن تک ہر مہینے میں اپنی بیوی کا مقروض رہے گا. اب 10 سال کے بعد اس کا انتقال ہے تو ہر مہینے کے 5 دنوں کے حساب سے پورے 10 سال کا جتنا پیسہ ہے یہ سب بیوی کا نان و نفقہ اس شوہر کے اوپر قرضے کے طور پر باقی رہا, اور مرتے ہی پہلے اس کے مال میں سے یہ پیسہ نکالا جائے گا, پھر بات تقسیم کرنے کی جائے. لیکن رشتہ داروں میں یہ مسئلہ نہیں. رشتہ دار کو اگر آج آپ نے دے دیا, کل پیسے نہیں تھے, کل نہیں دیا, تو اب اس کا کوئی قرضہ نہیں, بس معاف ہو گیا, ختم ہو گئی بات. 2 دن بعد پھر آ گیا, پھر دے دیا, ذمہ داری پوری کر. 4 دن بعد پھر آپ کے پاس پیسے نہیں تھے, آپ نے نہیں دیے, تو کوئی قرضہ یا کوئی حق اس کا آپ پر باقی نہ رہے. بیوی کا مسئلہ ایسا نہیں, اس کا تو تمام زندگی, 1 دن بھی اگر آپ نے نہیں دیا تو وہ تمام زندگی بطور قرض باقی رہے. یہ مسائل آپ نے سنے, اور یہ بھی سنا کہ ان مسائل کی بنا پر انسان شادی سے بچ بھی سکتا ہے. تو یہ سارے کے سارے مسائل آپ ذہن میں رکھیں, وقت پورا ہو گیا ہے اور یہ صرف آج آپ کو 7 مسئلے بتائے, اور 7 مسئلوں میں پورے 30 منٹ پورے ہو گئے. تو ذرا آپ خود اندازہ کریں کہ مسائل ہیں کتنے اہم, اور جتنا آپ نے اندازہ کیا ہو تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے گھرانوں کی تمام تر پریشانیوں کی بنیاد انہی مسائل سے ناواقفیت. کم از کم 2 ہفتے یہ گفتگو اور چلے گی. آج ابتدائی باتیں ہوں, آئندہ تقریر سے براہ راست مسائل یہاں سے شروع ہوں گے کہ اب کون سی بیوی کا نان و نفقہ واجب. 3 یا 4 ایسی بیویاں ہیں جن کا نان و نفقہ واجب نہیں. البتہ یہ پھر ذہن کے اندر رہے کہ یہ واجبات کی گفتگو ہو رہی ہے. جیسا کہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ فقہ سے ذرا سی ناواقفیت انسان کو جو اچھا کام کرنے جا رہا ہے اس میں بھی حرام. یہ تو وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے کہ پہلے اسے بیوی کو دینا عزت خدمت سارا کا سارا ماں کے ساتھ. لیکن جہاں تک نان و نفقے کا تعلق, اگر کوئی یہ سوچ کر کہ میں ماں کو دوں اور بیوی کو چھوڑوں, وہ تو خیر میری اپنی, اس کو اگر میں نہ بھی دوں تو کیا فرق پڑے گا, تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ وہ انجام دے رہا صرف مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر. تو بہرحال یہ مسائل بڑے اہم ہیں, بہت ضروری, اور اگر موقع ملا تو جیسا کہ ایک برادر ایمانی کی تجویز, یہ مسائل اس قابل ہیں کہ انہیں چھاپ کر باقاعدہ تقسیم کرایا جائے اور گھروں میں پہنچوایا جائے, یا توزیع المسائل کے آئندہ ایڈیشن کے آخر میں اس کو بڑھایا جائے. بہرحال دعا کرنا آپ لوگوں کا کام ہے, لیکن یہ مسائل واقعی اس قابل ہیں کہ ان کو ضرور بھی ضرور آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر پہنچائیں. اور اگر یہ کیسے کسی گھر میں گیا تو ہم پر فوراً یہ الزام لگ جائے گا کہ بیویوں کی بڑی طرفداری کرتے ہیں یہ. اس لیے ہم پھر یہ بتا دیں کہ اتنے سارے گواہ ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ہم نے ہر چیز کتاب میں سے پڑھ کر سنائی, اور 2-2 کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں, جسے چاہے جس وقت چاہے جہاں چاہے آ کر ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے. درود بھیجیے محمد والے. نہیں, وہ تو ابھی مسئلہ آیا کہ پھر ان کو دینا واجب نہیں. اَفِاللَّهِ الشَّكُّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ, کیا ذات الہی کے بارے میں کوئی شخص شک و شبہ کا شکار ہو سکتا ہے؟ کائنات کی ہر چیز کے بارے میں انسان شک کر سکتا ہے، بلکہ بہت سے فلسفیوں کا نظریہ یہ ہے، مغربی دنیا کے فلسفی 18ویں اور 19ویں صدی، جن کا یہ کہنا کہ انسان اپنے وجود کے بارے میں بھی یقین نہیں کر سکتا ہے کہ میں موجود ہوں یا موجود نہیں، خود انسان کا وجود بھی ایک مشکوک چیز ہے، یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں ہوں اس وقت یا میں نہیں، اور یہ فلسفے کا ایک بہت بڑا مسئلہ۔ تو کائنات کی ہر چیز کے بارے میں انسان شک کر سکتا ہے، یہاں تک کہ فلسفیوں کے نظریے کے مطابق خود اپنی ذات کے بارے میں، لیکن قرآن ببانگ دہل پکار پکار کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کے بارے میں کسی انسان کے ذہن میں شک و شبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، بشرط یہ کہ وہ انسان ہو اور اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہے، اس لیے کہ اس کائنات کا ایک ذرہ ذرہ اور اس عالم کا چپا چپا پکار پکار کے گواہی دے رہا کہ کوئی نہ کوئی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اور کوئی نہ کوئی ہے کہ جو ہمارے نظام اپنی حکمت و تدبر و طاقت و مصلحت کے ساتھ چلا رہا۔ ایک معمولی سی گاڑی کے اوپر انسان کی نگاہ پڑتی، بے اختیار اس کے ذہن چند حقائق خود بخود آ جاتے ہیں، جبکہ نہ کوئی بتانے والا ہوتا اور نہ کوئی سمجھانے والا ہوتا، صرف اتنا ہی اس کے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ گاڑی کسی بنانے والے نے بنائی، نہیں، یہ بھی اس کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ وہ بنانے والا کتنا صاحب علم اور کتنا صاحب حکمت، جس نے اس قسم کی چیز کو ایجاد کر کے رکھ دیا، اس بنانے والے کے بارے میں انسان کا ذہن ایک معمولی سی گاڑی کو دیکھ کر گواہی دیتا ہے کہ اس کا بنانے والا بھی، اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے پاس تدبر بھی ہے، خود بخود انسان کا ذہن یہ گواہی دے اٹھتا ہے۔ ایک چلتی ہوئی ریل گاڑی میں بیٹھنے والا چاہے چلانے والے کو دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اس کی عقل یہ گواہی دیتی ہے کہ ہاں جب گاڑی چل رہی ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی چلانے والا، بلکہ وہ چلانے والا عالم، اس لیے کہ جن راستوں پر یہ گاڑی جا رہی ہے، ایک غیر عالم اور جاہل ان راستوں پر گاڑی کو نہیں لے جا سکتا، اور یہ بھی اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ زندہ، اگر وہ مردہ ہو چکا ہو تو گاڑی ٹھیک ہے کچھ عرصے چلتی، لیکن کسی نہ کسی مقام کے اوپر اس گاڑی کو نقصان ضرور پہنچ جاتا۔ تو ایک معمولی سی تخلیق کو دیکھ کر صرف یہی خیال ذہن میں نہیں آتا ہے کہ اس کا خالق، بلکہ خود بخود اس کی صفات ذہن میں آ جاتی کہ وہ عالم بھی ہوگا، وہ حی بھی ہوگا، وہ قادر بھی ہوگا، وہ اپنے ارادے سے اس گاڑی کو لے کے جا رہا۔ یہ تو ایک بہت چھوٹی سی مثال، جب اس کائنات کے وسیع پس منظر میں ہم دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کائنات صرف خدا ہی کے بارے میں گواہی نہیں دے رہی، بلکہ ان صفات ثبوتیہ کے بارے میں بھی گواہی دے رہی، انہیں یاد کرنا اور رکھنا ایک مومن کے لیے دنیا کا سب سے ناخوشگوار فریضہ، اور ان صفات سلبیہ کے بارے میں بھی یہ کائنات گواہی دے رہی، انہیں سمجھنا ایک مومن کے لیے انتہائی مشکل کام بن جاتا۔ لیکن بہرحال ابھی تو ہماری گفتگو ذات الہی کے وجود کے بارے میں، اور جیسا کہ ایک سال پہلے جب یہ سلسلہ شروع ہوا اس وقت ہم نے کہا کہ اب یہ دور آ پہنچا کہ انسان ایک طرف تو عقل کی ترقی کا نعرہ لگاتا ہے، اور دوسری طرف اتنا کم عقل ہو چکا کہ اس صدی سے پہلے جتنی کتابیں خدا کے موضوع پر لکھی جاتی اس میں یہ بحث کی ہی نہیں جاتی تھی کہ خدا ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس کو اتنی بڑی حقیقت مانا جاتا، وجود خدا کو اتنی بڑی حقیقت مانا جاتا کہ اس پر گفتگو کرنے والا اتنا ہی احمق سمجھا جاتا جتنا احمق وہ شخص ہو جو دلیل سے یہ ثابت کرنا چاہے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں پانچ نہیں ہوتے، جتنا احمق وہ شخص ہو جو یہ ثابت کرنا چاہے کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اور دن کا وقت ہے رات نہیں، اس سے بڑھ کر احمق اس کو سمجھا جاتا جو یہ ثابت کرنے چلے کہ خدا ہے یا خدا نہیں۔ اسی لیے ہمیشہ خدا کے بارے میں گفتگو کس مقام سے شروع ہوتی تھی کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ، وہ زندہ ہے یا مر چکا، وہ قادر ہے یا عاجز، لیکن یہ گفتگو کبھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہے یا نہیں۔ انسان ذرا نکل کے کائنات کو دیکھ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے کوئی گواہی دے سکتا ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی پیدا کرنے والے اور بغیر کسی چلانے والے پیدا بھی ہو گئی اور چلنے بھی لگی۔ اتنی واضح یہ چیز کہ ایک مرتبہ جب ابو شاکر عبداللہ دیسانی اپنے زمانے کا وہ مشہور و معروف دہریہ امام جعفر اور آ کر امام کو سلام دیا. امام نے سلام کا جواب دیا. ایک مرتبہ عبداللہ دیسانی یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ خدا کے وجود کے قائل اور خدا کے بارے میں دلیلیں دیتے رہتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا خدا ہے یا نہیں. امام نے ایک مرتبہ ابو شاکر عبداللہ دیسانی سے پوچھا کہ اے شخص پہلے یہ تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے. بڑا مشہور آدمی تھا اپنے دور کا یہ عبداللہ دیسانی. امام نام جانتے ہوں گے لیکن پوچھا کہ ذرا یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے. بس اتنا سننا کہ ایک مرتبہ امام کے سامنے سے اٹھا اور اٹھ کر فوراً کمرے سے باہر نکل گیا. اصحاب امام حیران ہو کہا مولا اس کے اوپر کیا مصیبت ہو پریشانی نازل ہو گئی کہ ایک دم سے اٹھ کر چلا گیا. امام نے کہا کہ یہ ایک دم سے اٹھ کر نہیں گیا, یہ اس لیے اٹھ کر گیا ہے کہ اس نے اپنی شکست کو تسلیم کر لی. لوگوں نے حیران ہو کر کہا مولا کیسی شکست, کس بات کی شکست, آپ نے دلیل کون سی دی؟ تو کہا کہ میں نے اس کا نام پوچھا. لوگوں نے کہا کہ مولا اس میں کون سی شکست کی بات؟ تو امام نے کہا کہ اگر وہ اپنا نام بتاتا کہ میرا نام عبداللہ ہے یعنی اللہ کا بندہ, تو میں فوراً اس سے سوال کرتا کہ یہ تو بتا کہ وہ خدا کون جس کا بندہ ہونے کا تم دعویٰ کر رہا. بس اس سوال کے جواب سے بچنے کے لیے وہ اس مقام سے اٹھ کے چلا گیا. اور بعد میں جب لوگوں نے عبداللہ دیسانی سے پوچھا کہ تم امام کے سامنے سے اٹھ کے کیوں آئے, تو اس نے بےآئین ہی یہی جواب دیا کہ جیسے ہی میں اپنا نام لیتا فوراً امام جی کہتے کہ جب وہ اللہ کون ہے کہ جس کے بندہ ہونے کے تم دعوے دار ہو, تو میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ ہوتا. امام نے کیا بتایا اس کے اندر؟ لفظوں سے امام نہیں کھیلے. امام نے یہ بتایا کہ جب کوئی بندہ ہوگا, جب کوئی انسان ہوگا, جب کوئی مخلوق ہوگی, تو خود بخود یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا خالق اور پیدا کرنے والا کون. اور اسی سوال کے جواب سے وہ بچنے کے لیے اس مقام سے فرار اختیار کر گیا. اور امام کی اسی دلیل کو بنیاد بنا کر ابھی ہماری گفتگو آگے بڑھے گی, لیکن اس روایت کو مکمل کر لیا جائے. بہرحال تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہ واپس آیا امام کی خدمت اور کہا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا نام نہ دریافت کریں, اور بغیر نام دریافت کیے ہوئے مجھے یہ بتائیے کہ خدا ہے یا نہیں. اب اس موقع پر وہ مشہور و معروف روایت جو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ کوئی بچہ انڈا ہاتھ میں لے کر ادھر پہ جا رہا, بس امام نے یہ دیکھا اور ایک مرتبہ اس بچے کو روکا, انڈا ہاتھ میں لیا اور عبداللہ دیسانی کے سامنے پیش کیا. کہا کہ ایسے اب دیکھ اس انڈے کو, دیکھ اس قلعے کو, دیکھ کہ جس کی ایک مضبوط جلد ہے اور اس کے اندر ایک پتلی سی جلد, اور اس پتلی سی جلد کے اندر پگھلے ہوئے سونے اور پگھلے ہوئے چاندی کے دو دریا بہ رہے ہیں. نہ کوئی اصلاح کرنے والا اس انڈے کے اندر داخل ہوتا ہے جس سے پتا چلے کہ کسی نے اندر جا کر کوئی اصلاح کی, اور نہ ہی کوئی افتاد کرنے والا باہر آتا ہے جس سے پتا چلے کہ اندر کوئی کام کر کے وہ باہر نکل رہا, اور کچھ پتا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا اور اس کے اندر نر ہے یا مادہ. ایک دن خود بخود یہ انڈا ٹوٹتا اور ایک خوبصورت پرندہ اپنے خوبصورت پروں کو ہلاتا ہوا باہر نکل کے چلا آتا. اے شخص تیرا دل کیا یہ گواہی دیتا یہ بغیر کسی بنانے والے اور بغیر کسی پیدا کرنے والے اور بغیر کسی اصلاح کرنے والے اس بے جان اور معمولی سے انڈے ایک جاندار اور خوشنما پرندہ نکل کے باہر آ گیا. روایت یہ ہے کہ سر جھکا ہوا ثم قال ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد انک امام و حجت علی خلق اللہ و کنت تائب مما فیہ. مولا میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اس خیال سے کہ جس کا میں شکار تھا. یہ ایک معمولی سا انڈا جو ایک اپنے زمانے کا سب سے بڑا زہریہ تھا اس منکر خدا کو مقرر خدا کر رہا. امام نے بتایا کہ اگر خدا کو پہچاننا تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ مخلوقات خدا پر غور کرو. اگر مخلوقات خدا پر غور کرو گے تو اتنا بڑا زہریہ بھی ایک مرتبہ وجود خدا پہ ایمان لے آئے گا. تو بس اب ہم ایک مرتبہ مخلوقات عالم پر کلام امام کی روشنی میں غور کرتے ہیں. لیکن اس موقع پر ایک بات آپ کو یہ بتا دی جائے کہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے لیکن ایک منزل وہ آتی ہے وجود خدا کی کہ جس منزل پر جا کر میرے تیسرے امام میدان عرفات میں کھڑے ہوں دعا مانگتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ یا الہی کیفا یستدل بکا بما ہوا فی وجودی مفتقر الیہ کا خدا بندہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ تیری مخلوقات کی مدد سے تجھے ثابت کرتے ہیں لیکن میں حیران کہ کیف یستدل بکا کہ کیسے تجھے بتایا جا سکتا کیسے تیرے وجود کا پتہ دیا جا سکتا بما ہوا فی وجودی مفتقر الیہ کا ان چیزوں کی مدد سے جو خود تیری محتاج ہیں اگر تو نہ جاتا تو وہ وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہیں ان محتاج چیزوں کی مدد سے کیسے تیرے وجود کا پتہ دیا جا سکتا اور چوتھا امام دعائے ابو حمزہ سومالی کے اندر روتے روتے یہ کہہ رہا کہ یا من صلی علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانفت مخلوقاتہ خدا بندہ تیری ذات تو وہ ذات ہے کہ جس تک میں پہنچا ہوں کسی مخلوق کو دیکھ کر نہیں کسی دلیل کی مدد سے نہیں بلکہ خود میں تیری مدد سے تیری معرفت حاصل کرتا ہوں اور خود تیری وجہ سے میں تجھے پہچانتا ہوں اور یہی میرے مولا کا فرمان تھا کہ عرف اللہ باللہ والرسول بالرسول واولی الامر باولی الامر کہ خدا کو اگر کر سکو تو کسی اور چیز کی مدد سے نہیں پہچانو بلکہ خدا کو خود خدا کی ذات سے پہچانو رسول کو صرف خود رسالت سے پہچانو اور اولی الامر کو خود اس کی اولی امریت سے پہچانو لیکن یہ منزل انشاءاللہ اگر آئی بھی تو ایک طویل عرصے کے بعد آئے گی اس سے پہلے ہم اور آپ محتاج ہیں کہ انہی مخلوقات عالم کو دیکھ کر ذات الہی تک پہنچیں اگر جو علماء نے یہ کہا اور واضح طور پر یہ کہا کہ جس چیز کو تلاش کیا جاتا وہ ہمیشہ تاریخ ہوتی اور جس چیز کی مدد سے تلاش کیا جاتا وہ ہمیشہ روشن ہوتی دلیل جب لے کر آتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو دلیل ہمیشہ زیادہ واضح ہونا چاہیے اور وہ چیز کم واضح ہونا چاہیے جس کو ہم ثابت کر رہے ہیں تبھی تو یہ دلیل اس کو بتا سکے تو ذات الہی سے زیادہ واضح کون سی چیز ذات الہی سے زیادہ روشن کون سی چیز ہے جس کی مدد سے ہم خدا کی ذات کی معرفت کریں لیکن چونکہ آج کل ہماری عقلیں اس منزل پر پہنچ گئیں جو ہیگل کی منزل ہیگل کا نظریہ تاریخ کبھی آئے گا ہماری گفتگو میں بہرحال وہ یہی کہتا کہ ہر چیز جب اپنی انتہا پر جاتی ہے تو اس منزل پر پہنچ جاتی ہے کہ پھر اسے پہچاننا ناممکن ہو جاتا تو اسی لیے ہم ایک مرتبہ مخلوقات عالم پہ نگاہ ڈالتے ہیں چاروں طرف دیکھیے دنیا یہ ہماری دنیا اور اس دنیا کی ایک معمولی سی چیز یہ کہ اس کے چاروں طرف ہوا کا اختلاف لکھتا ہوا ہوا کا یہ غلاف ہے جو اس دنیا کو اپنے درمیان لیے ہوئے یہ غلاف 200 میل یا 500 میل 200 میل سے لے کر 500 میل تک موٹا غلاف ہے یعنی زمین جس پر اس وقت ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہاں سے 500 میل تک پوری دنیا کے چاروں طرف ایک ہوائی غلاف موجود ہے بڑی معمولی سی چیز پرائے ہوائی کا غلاف چھٹی اور ساتویں جماعت کا بچہ بھی جانتا ہے کہ زمین کے چاروں طرف ایک کرہ ہوائی موجود جس کے اندر مختلف گیسز کا مجموعہ 78% نائٹروجن 21% آکسیجن یا بعض مقامات پر 19% آکسیجن یہ کرہ ہوائی موجود ہے ہمارے چاروں طرف لیکن آئیے اس کرہ ہوائی پر غور کریں اور دیکھیں کہ یہ کرہ ہوائی کتنی حکمت کے ساتھ اس زمین کے چاروں طرف موجود اور اس حکمت کو دیکھ کر کیا انسان یہ کہتا کہ خود بخود یہ وجود میں آ گیا یا یہ کہنا پڑتا کہ نہیں اس حکمت کو دیکھ کر انسان کا دل یہ مانے گا کہ کوئی بنانے والا تھا کہ جس نے اسے بنایا زمین ہماری زمین اور ہماری زمین کے ساتھ ایک چاند بھی ہے زمین کے اوپر ایک کرہ ہوائی ہو چاند پر کوئی کرہ ہوائی موجود نہیں پوچھا گیا سائنسدانوں سے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی چیز کائنات میں بغیر وجہ کے نہیں تو ذرا اتنا بتا دیجئے کہ زمین کے اوپر یہ کرہ ہوائی کیوں ہے اور چاند پر یہ کرہ ہوائی کیوں نہیں یہاں پر کیوں ہے اور وہاں پر کیوں نہیں اور یہ سوال ہم کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ زمین پر کرہ ہوائی عقل انسانی کہتی ہے کہ ضروری چاند کے بارے میں عقل کہتی ہے کہ ضروری نہیں حالات کو دیکھ تو اب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ پھر یہ بتائیے اس کی وجہ کیا ہے اب کیوں عقل کہتی ہے؟ پہلے یہ سمجھ لو، کائنات میں چاروں طرف شہاب ثاقب، بڑے بڑے پتھر، بڑی بڑی چٹانیں اور چھوٹے چھوٹے پتھر، کائنات میں چاروں طرف یہ گردش کرتے رہ رہے ہیں، ہر ایک سیارے اور دوسرے سیارے کے بیچ میں خلا اسپیس ہے جس کے اندر کوئی طاقت نہیں، وہاں جو چیز بہتی ہے وہ ہمیشہ بہتی رہتی ہے۔ تو اس کائنات کے اندر جگہ جگہ اسپیسز، جگہ جگہ خلائیں، اور ان خلاؤں کے اندر بڑے بڑے پتھر، آپ کے شہر کراچی سے بڑا پتھر، آپ کے ماؤنٹ ایوریسٹ یعنی کوہ ہمالیہ سے بڑا پتھر، اتنے بڑے بڑے پتھر خلا کے اندر تیرتے پھر رہے ہیں، اور یہ پتھر تیرتے تیرتے جب کسی سیارے کے قریب سے گزرتے ہیں تو سیارے کی کشش انہیں اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں، اور کھینچنے کے بعد پوری طاقت سے جب کھینچا جاتا ہے تو وہ پوری طاقت سے آ کر اس سیارے کے اوپر گرتے ہیں اور ٹکرا کے فنا ہو جاتے ہیں۔ یہ چاروں طرف یہ شہاب ثاقب تمام کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب ایک اہم ترین بات ہمارے سامنے ہے، وہ یہ کہ چاند پر بھی شہاب ثاقب گرتے ہیں، زمین پر بھی شہاب ثاقب گرتے ہیں۔ حال ہی میں 1967 جب امریکہ کے خلاباز چاند پر گئے تو وہاں جا کر انہوں نے اتنے بڑے بڑے گڑھے دیکھے کہ اگر پورے نیو یارک شہر کو اس گڑھے کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ اس گڑھے کے اندر داخل ہو جائے۔ چاروں طرف چاند کی زمین پر اتنے بڑے بڑے گڑھے موجود، تو ایک مرتبہ یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ گڑھے کیسے بنے، تو پتہ یہ چلا کہ ہر وقت چاند کے اوپر شہاب ثاقب اس طرح سے گرتے رہتے ہیں جیسے 24 گھنٹے کسی ٹارگیٹ کے اوپر رائفل سے گولیاں برسائی ہیں، اور اتنی ہی تیزی سے وہ گرتے رہتے ہیں، اور گرتے ہیں اور چاند کی زمین کے اندر گڑھے اور سوراخ پیدا کر دیتے ہیں۔ دوسرا سوال سامنے آئے کہ جب چاند کے اوپر یہ گرتے ہیں تو کیا زمین کے اوپر یہ شہاب ثاقب نہیں گریں گے؟ جبکہ زمین کی قوت تو چاند سے 6 گنا زیادہ ہے، زمین تو 6 گنا زیادہ طاقت سے شہاب ثاقب کو اپنی طرف کھینچے گی، زمین پر اگر ایک شہاب ثاقب گرے تو زیادہ تیزی سے گرے۔ تو سوال یہ پیدا ہو کہ کیا زمین کے اوپر یہ نہیں گرتے تحقیق کی گئی، تو پتا چلا کہ ہم اس کی تحقیق کر رہے ہیں کہ گرتے ہیں یا نہیں گرتے۔ ارے روزانہ 1 ارب، ذرا ارب کے بارے میں تصور کر، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، بیٹھ کر گنتی کے لیے ارب کی دیکھیں کہ کتنے دن گزر جاتے ہیں، 1 ارب شہاب ثاقب روزانہ زمین کے اوپر گرتے رہتے ہیں، 1 ارب۔ ذرا تصور تو کریں کہ اس زمین کے اوپر اگر روزانہ 24 گھنٹے میں 1 ارب شہاب ثاقب گرائے، چاند پر گرتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے گڑھے کے کوہ ہمالیہ کے برابر، نیو یارک شہر کے برابر چاند کے اندر گڑھا پیدا ہو گئے۔ زمین کے اوپر اگر 1 ارب شہاب ثاقب گریں گے تو کس طریقے سے کوئی شہر باقی رہ سکتا ہے، کس طریقے سے کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ انسان مرتا کیوں نہیں، وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ 1 ارب روزانہ گر رہے ہیں، دنیا کے کسی حصے سے ایک خبر بھی نہیں آتی کہ کوئی شہر آسمان سے گرنے والے پتھروں کی بارش میں فنا ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زمین کے چاروں طرف 500 میل کا جو ہوا کا غلاف، اور ہوا کے غلاف میں آکسیجن بھی موجود، جو ایک طرف تو ہماری سانس لینے میں ہمیں مدد دیتی، دوسری طرف چیزوں کے جلنے میں ان کو مدد دیتی، چنانچہ جب یہ 1 ارب غلاف، 1 ارب شہاب ثاقب زمین کے غلاف میں داخل ہوتے ہیں تو زمین تک پہنچنے کے لیے انہیں 500 میل ہوا میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے جب وہ گزرتے، اپنی تیزی کی وجہ سے جب وہ ہوا میں سے گزرتے ہیں تو رگڑ پیدا ہوتی، رگڑ کے نتیجے میں آگ لگ جاتی، اور آگ لگنے کے نتیجے میں یہ 500 میل کا فاصلہ جو طے کرتے ہیں تو وہ جلتے ہوئے آتے ہیں، اور زمین تک پہنچتے پہنچتے خالی ان کی راکھ باقی بچتی جو زمین کی فلاکتوں، زمین ہوا کے ذرات میں مل کر ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو جاتی۔ جس طریقے سے جب خلائی جہاز واپس آتا ہے تو یہی عمل تو ہوتا ہے کہ ہوا کی رگڑ کی وجہ سے خلائی جہاز میں آگ لگ جاتی اور خلائی جہاز فضا میں فنا ہو جاتا ہے، بالکل یہی عمل ان شہاب ثاقب کے اوپر ہوتا رہتا ہے اور یہ ختم ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں روزانہ 5 ٹن، یہ بھی تحقیق، 5 ٹن ان کی راکھ روزانہ زمین کے اوپر گرتی رہتی، ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن 5 ٹن راکھ روزانہ زمین کے اوپر شہاب ثاقب کی گرتی رہتی۔ تو اب فوراً یہ سوال پیدا ہوا کہ زمین کے اوپر اگر یہ کرہ ہوائی نہ ہوتا تو چند سالوں کے اندر اندر پوری زمین نیز کو نابود ہو جاتی، بڑے بڑے گڑھے پڑ جاتے، سمندروں کا پانی چڑھ دوڑتا، اور اس کے نتیجے میں ایک انسان بھی زمین کے اوپر زندہ باقی نہیں بچ سکتا تھا۔ تو یہ کرہ ہوائی ہے کہ جس نے زمین کو ان آسمانی پتھروں سے بچایا۔ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ بچایا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک سائنسدان سے یہ سوال کرنے کو دل چاہتا کہ آخر زمین کے اوپر یہ ہوائیں کیوں اور چاند کے اوپر یہ غلاف کیوں نہیں؟ اگر زمین پر یہ غلاف نہ ہوتا تو پوری نسل انسانی ختم ہو جاتی، چاند پر یہ غلاف ہوتا تو چاند کی سرزمین ہر قسم کے گڑھوں سے بالکل محفوظ رہتی۔ ہماری عقل تو یہ کہتی کہ زمین پر انسان ہے اس لیے یہ ہوا کا غلاف رکھا تاکہ وہ بچ جائے، چاند پر کوئی مخلوق موجود نہیں ہے اس لیے وہاں ضرورت نہ تھی اس چاند کو بچانے کی، چنانچہ وہاں ہوا کا غلاف نہ رکھا۔ لیکن ایک سائنسدان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا یہ نظریہ تو ہے نہیں کہ کسی رکھنے والے نے رکھا، وہ تو کہتے ہیں کہ خود بخود ہر چیز وجود میں آتی چلی گئی۔ تو اگر خود بخود وجود میں آتی چلی گئی تو جس طرح زمین کے اوپر یہ غلاف آیا، چاند کے اوپر بھی اسے آنا چاہیے، اس لیے کہ چاند اتنا ہی پرانا ہے جتنی پرانی زمین، چاند اسی نظام میں ہے جس نظام میں زمین، ایک ہی چیزیں، ایک مقام پر دو چیزیں بالکل ایک جیسی، ایک ہی چیز کے دو حصے، ایک کے اوپر وہ غلاف آ گیا دوسرے پر نہیں آیا۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ کوئی تھا جس نے یہ دیکھا کہ وہاں ضرورت نہیں ہے اس لیے وہاں غلاف نہ بنایا، یہاں ضرورت ہے اس لیے یہاں پہ غلاف بنایا۔ اور چنانچہ عقل صاف صاف یہ کہے گی کہ اگر خود بخود ایسا ہوتا تو جس طرح دو انسانوں کو، دو جانوروں کو، دو پودوں کو ایک جیسے حالات میں آپ رکھیں، ایک ہی جیسا پودا وجود میں آئے گا، کوئی فرق نہ ہونے پائے گا۔ اسی طریقے سے چاند و زمین ایک جیسے ہوتے، ان کا ایک جیسا نہ ہونا یہ بتا رہا کہ کوئی حکیم ہے، کوئی قادر مطلق ہے، کوئی علیم ہے۔ تو یہ دیکھ کر کہ کہاں انسان کے بچانے کے لیے اس کی ضرورت ہے اسے رکھتا ہے، اور کہاں ضرورت نہیں اس لیے وہاں پر اس ہوا کے غلاف کو نہیں رکھتا ہے۔ اور پھر جب مزید تحقیق کی گئی، مزید سوچا گیا، مزید غور و فکر کیا گیا، تو پتا چلا کہ یہ 500 میل کا غلاف، یہ بڑی حکمت کے تحت ہے، یہ 500 میل کے بدلے 300 میل بھی ہو سکتا، اور 500 میل کے بدلے میں 800 میل بھی ہو سکتا۔ اس 500 میل کے اندر کوئی مصلحت ہے یا خود بخود اتنی موٹائی آ گئی؟ تو پتا چلا کہ نہیں، اس کے اندر بھی مصلحت، اور بڑی شدید مصلحت ہے اس 500 میل کے غلاف میں۔ اگر یہ غلاف 500 میل سے کم کر دیا جائے، اس کو دبا دیا جائے، اس کو کم کر دیا جائے، تو اس کے نتیجے کے اندر دو نقصانات ہوں۔ پہلا نقصان، جو سب سے بڑا نقصان، وہ یہ ہے کہ انسان کی خون کی نالیاں پھٹ جائیں گی، اس لیے کہ جتنا انسان کے خون میں بلڈ پریشر، یہ پریشر 500 میل کے ہوا کے پریشر سے بالکل مطابقت رکھتا۔ یہ تو ایک عام سی چیز ہے، سائنس کے طالب علم جانتے ہیں کہ اندر اور باہر اگر کسی چیز پر برابر آپ دباؤ ڈالیں تو وہ چیز باقی رہے گی، بچی رہے گی، اور اگر آپ ایک طرف دباؤ بڑھا دیں، مثلا اندر سے دباؤ بڑھ جائے باہر کم ہو جائے، وہ چیز پھٹ جائے گی۔ باہر کا دباؤ زیادہ ہو جائے، اندر کا دباؤ کم ہو جائے، وہ چیز ٹوٹ کر برفچے برفچے اس کے اڑ جائیں گے۔ اور دونوں طرف سے ایک چیز پر برابر کا دباؤ رکھیں تو اس چیز کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ اگر یہ ہوا کا غلاف 500 میل سے گھٹا کر 200 میل کر دیا جاتا، یہ 500 میل ہوا ہم کو دبا رہی ہے، اگر 200 میل ہوتا تو اس کا دباؤ کم ہو جاتا، لیکن ہمارے اندر جو خون کی نالیوں میں خون، اس کے اندر بھی ایک دباؤ، اس میں بھی ایک بلڈ پریشر، اس کا بھی ایک دباؤ، وہ دباؤ بڑھ جاتا، اور جس کے نتیجے میں خون کی نالیاں پھٹ جاتی اور انسان خون کے قے کر کے ختم ہو جاتا۔ اسی لیے جب کسی کو بھیجا جاتا ہے خلا میں، تو خلائی سوٹ کے ساتھ بھیجا جاتا ہے کہ خلا میں دباؤ نہیں، جسم کا دباؤ اپنی جگہ ہے، اس دباؤ کو بچانے کے لیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ خون کی نالیاں پھٹ جائیں، وہ خاص خلائی سوٹ سلوا کر بھجوایا جاتا ہے۔ تو اگر یہ دباؤ کم ہوتا تو دو نقصان ہوتے، پہلا نقصان انسان کا خون کا دباؤ زیادہ تھا، یہ دباؤ کم تھا، خون کی نالیاں پھٹتی، خون کی قے ہوتی اور پوری نسل انسانی ختم ہو کر رہ جاتی۔ اور دوسری یہ کہ کوئی چیز جل نہیں سکتی، کسی چیز کے اندر کوئی چیز پک نہیں سکتی تھی، جل نہیں سکتی۔ یہ ایک سائنس کا مسئلہ ہے جس کی وضاحت نہ ہمارا فرض ہے، نہ ہمارا حق ہے، نہ ہمیں اختیار، لیکن یہاں سائنس کے طالب علم نظر آ رہے ہیں کہ جس وقت بھی آپ پریشر کم کریں گے، بوائلنگ پوائنٹ بھی کم ہو جائے گا، اور پریشر بڑھائیں گے تو نقطہ جوش جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ تو اب اگر اس کا دباؤ ہوا کا کم ہو جائے تو دنیا میں کوئی چیز پک نہیں سکتی تھی، کوئی چیز اگ نہیں سکتی تھی، کوئی فصل پیدا نہیں ہو سکتی تھی. اس کی تشریح کسی اور مقام. اب آئیے اس کے الٹ کہ اگر اس 500 میل کے غلاف کو ہم 1000 میل کا کر دیں تو ہوا کا اتنا دباؤ ہو، اتنا دباؤ ہو، اتنا دباؤ ہو کہ اس دباؤ کے زیر اثر انسان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں، چکنا چور ہو جائیں، اور ایسا لگے کہ جیسے کسی پہاڑ کے نیچے انسان کو رکھ کر پیس دیا گیا. تو اگر ہوا کا دباؤ بڑھا دیا جائے تو انسان ہوا کے دباؤ سے گھٹ کر مر جائے گا. دباؤ کم کر دیا جائے تو خون کی نالیوں کا دباؤ بڑھ جانے سے انسان خون کی قے کر کے مر جائے گا. اور ایک خاص دباؤ رکھا کہ نہ انسان مرنے پائے، نہ اسے کوئی نقصان پہنچنے پائے، اور نسل انسانی شہاب طاقت کی بارش کو برداشت کرے. اس مقام پر ایک بات ایک سائنسدان نے اور اٹھائی، وہ یہ کہتا کہ سائنس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں کہ خدا نے زمین کو اتنا بڑا کیوں بنایا ہے. زمین کتنی بڑی ہے؟ خط استوا کے اوپر اگر آپ کھڑے ہو زمین کا ڈائیمیٹر ناپیں، زمین کا قطر ناپیں، تو وہ 8000 میل بنتا ہے. یہ 8000 میل کیوں؟ یہ 16000 میل کیوں نہیں؟ یہ 4000 میل کیوں نہیں؟ یعنی زمین اتنی ہی بڑی کیوں؟ ذرا زیادہ بڑی ہو جاتی، ذرا چھوٹی ہو جاتی. کیا اس خاص زمین کے جو حجم، اتنی بڑی زمین، اس خاص والیوم، اس خاص حجم میں کوئی حکمت ہے یا حکمت نہیں؟ اگر زمین کو بڑا کرنے سے بھی فرق نہ پڑے، چھوٹا کرنے سے بھی کوئی فرق نہ پڑے، تو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بن گئی زمین خود بخود. لیکن اگر تاریخ بلکہ سائنس یہ بتائے کہ زمین کو چھوٹا بڑا کرو تو انسان مر جائے گا، اور اتنا رکھو تو انسان زندہ رہے گا، تو عقل خود بخود یہ کہے گی کہ یقیناً کوئی بنانے والا اور کوئی بتانے والا. اور وہ ان کا ایک جملہ ہم بتا دیں وقت پورا ہو گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ زمین کو 8000 سے گھٹا کر 4000 تک کر دیں تو کیا ہوگا؟ زمین کی گریویٹی، زمین کی کھینچنے کی طاقت آدھی رہ جائے گی. اور زمین کے کھینچنے کی طاقت اگر آدھی رہ گئی تو یہ ہوا کا غلاف جو چاروں طرف سے زمین کو روک رہا ہے، یہ پھر زمین کی طاقت میں نہیں آئے گا، یہ زمین کی طاقت سے نکل جائے گا. اور چاروں طرف یہ ہوائیں رکی کیوں؟ زمین ان کو کھینچ کر روکے ہوئے. اگر زمین کو چھوٹا کر دیں زمین کی طاقت کشش کم ہو جائے گی، طاقت کشش کم ہوگی تو یہ ہوائیں اڑ جائیں گی، ہوائیں اڑیں گی، شہاب طاقت کی بارش، آکسیجن کی غیر موجودگی، اور انسان کا بلڈ پریشر ایک لمحے کے اندر اندر نسل انسانی کا خاتمہ کر دے گا. تو دیکھتے چلیے کہ کیا سب اتفاقات ہیں کہ اگر 8000 میل کی زمین کو چھوٹا کریں تو انسان مر جاتا ہے. اتنی ہی بڑی زمین بناؤ، نہ کم کرو نہ زیادہ کرو، انسان نہیں بچ سکتا. چاروں طرف ہوا رکھو ورنہ انسان نہیں بچ سکتا. ہوا صرف 500 میل رکھو، اس سے زیادہ نہ کرو، اس سے کم نہ کرو، ورنہ انسان نہیں بچ سکتا. اتنی ساری کائنات کی مخلوقات کو دیکھ کر بھی کیا انسان کا دل اب بھی یہ گواہی دینے کو تیار نہیں ہے کہ انکار کرنے والے لاکھ انکار کریں، لیکن کوئی تھا بنانے والا جس نے انسان کو دیکھ کر ایک خاص اندازے سے زمین بنائی، ایک خاص اندازے سے کرہ ہوائی بنایا، اور ایک خاص فائدہ اس کرہ ہوائی کا رکھا. اسی لیے زمین کو یہ نعمت دی گئی اور چاند کو یہ نعمت عطا نہیں کی گئی، کیونکہ اس کو اس کی ضرورت نہ تھی. یقینی طور پر عقل انسانی گواہی دے گئی کہ کوئی ہے علیم و حکیم و قادر مطلق کہ جو ہماری ضروریات کو دیکھ کر پہلے تو یہ سب بنا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ سب آئیے اعلیٰ نعمت رب گما بے شکر زبان، کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ جس نے زمین کے حجم میں، کرہ ہوائی کے حجم میں، اور کرہ ہوائی کی موجودگی میں تمہارے لیے اتنی ساری نعمتوں کو رکھا. تو یقیناً اپنے انسانی خالق ایک قادر ایک حکیم کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ہم رک کر سوچنے اور سمجھنے کو تیار نہ. لیکن انشاءاللہ اتنی بڑی بڑی باتوں کے بعد اب بہت چھوٹی بات، ایک معمولی سی چونٹی کو دیکھ کر ایک شخص اسلام لاتا ہے، کس طرح سے؟ یہ ہماری آئندہ تقریر کا موضوع ہو. چاند سورج اور ستاروں سے اتر کر اب چونٹیوں کے اوپر آئیے تو پتہ چلے گا کہ کیسے انسان ممکن ہے کہ خدا کا انکار کرے. ادھر جائیں تو خدا نظر آتا ہے، ادھر آئیں تو خدا نظر آتا ہے، یہ سوائے ضد بحث اور عیاشیوں میں پڑے رہنے اور کوئی سبب نہیں ہے کہ انسان انکار خدا کر رہا. ہمیں اندازہ ہے کہ ہماری گفتگو کا آخری حصہ شاید کچھ زیادہ ہی ٹیکنیکل ہوتا چلا گیا اور شاید ہماری بات نہیں سمجھی گئی. انشاءاللہ کسی اور مناسب موقع وقت جب وسیع ہوگا اسی چیز کو ہم مزید آسان کر کے سمجھائیں گے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر سائنس تھکا کر یہ مانتی کہ اس کی مصلحت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور بس یہی سائنس سے منوانا تھا کہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔